تجارت احکام تجارت. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر سلسلہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے. ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، یعنی میں اپنے اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، اور ان کے علاوہ جو درود بھیجتے ہیں ان کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیسی سعادت کی بات ہے کہ جب ایک عاشق رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے گجرے بھیجتا ہے، نچھاور کرتا ہے، تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو جاتی ہے. وہ ہمیں جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں. اللہ کرے کہ محبت والا وظیفہ درود پاک ہم کثرت کے ساتھ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑھیں گے مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب، سال تبدیل ہوا ہے 2021 سے 2022 میں، بہرحال ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے داخل ہو گئے، کیا فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا احساسات ہونے چاہیے؟ احساسات تو یہ ہونے چاہیے کہ ہماری زندگی کا سال کم ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو بندے کو بندے کی توجہ ڈائیورٹ کرتی ہیں. جی، ہوتا ہے کہ انسان ایک ہی طرف سوچتے ہوئے چلا جا رہا ہے، تو یہ ماہ و سال کی تبدیلی، یہ شب و روز کا آنا، پھر انسانی جسم کے خد و خال، بال سفید ہونا، یہ سب اس کو توجہ دلاتے ہیں کہ تمہاری عمر ڈھلتی جا رہی ہے. تو معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنے والا شخص اس احساس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. لیکن جو بندہ جس پر غفلت طاری ہے، اس پر غفلت طاری رہتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے نا، ایک فطری احساس دلاتی ہے بندے کو. قطع نظر اس کے کہ جناب اس سال تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہجری سال کی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن تبدیلی تو ہے نا، ایک ہوا تو چلتی ہے، ایک آواز تو اٹھتی ہے کہ سال تبدیل ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ اپنی پچھلے سال کا خلاصہ کرتے ہیں، کاروباری طور پر دیکھتے ہیں پچھلے سال میں کیا کمایا، کیا کھایا. تو ایک تبدیلی اس اعتبار سے بھی اہم ہوتی ہے کہ وہ احتساب کی طرف متوجہ کرتی ہے، چیک اینڈ بیلنس کا ہمیں درس دیتی ہے. اور زمانہ ماضی میں انسان جھانکے، اگلے سال کے لیے اہداف مقرر کرے، تو اس تعلق سے تو بڑی اچھی چیز ہے یہ توجہ دلانا، بہت اہم چیز ہوگا.
سال جب تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ ہم احکام تجارت کرتے ہیں، تو ان مانو کر کے یہ تاجروں کا سلسلہ ہے، تو تاجروں کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ، اپنا ایک انداز ہے تجارت کا، چاہے وہ چھوٹے تاجر ہوں چاہے بڑے ہوں، اس میں وہ اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں، کلوزنگ وغیرہ کرتے ہیں. اس سے ہمیں کیا لینا چاہیے، ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ اور جو تاجر ایسا کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس تو کلوز کرتے ہیں نا، تو ان کو اس میں کیا کیا چیزیں شامل کر لینی چاہیے؟
اکاؤنٹ کلوزنگ کی مختلف پریکٹس ہیں مارکیٹ میں.
جی،
جیسے جو مذہبی لوگ ہیں وہ رجب شعبان میں کلوزنگ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب نکالنا ہوتا ہے. اگرچہ کہ رجب شعبان کا تعلق نہیں ہے زکوٰۃ سے، لیکن ایک عادت ہے جاری ہے ان کی. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جون جولائی کا حساب رکھتے ہیں، بعض لوگ اس سال میں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بینکوں کا جو نظام ہے، تو یوں بینکوں کا جو کلوزنگ کا ڈے ہے وہ سال کا آخری دن ہوتا ہے. مختلف اداروں میں مختلف طرح کا عرف ہے.
مفتی، آپ کا سفر بھی رہا 2021 میں، آپ نے ایک سفر اختیار فرمایا، ترکی کا سفر کیا آپ نے. اچھا، وہ سفر تو تھا آپ کا ایک پرسنل ہی سفر تھا، لیکن جو ہے آپ وہاں سے ویڈیوز وغیرہ مختلف چیزیں لے کر آئے، اور مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ دوران سفر بھی آپ لنک میں رہے اپنے سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اب ایک سلسلہ ڈیزائن ہو کے مولانا روم کے دیس میں چل رہا ہے. تو 2021 سے سلسلہ 2022 میں داخل ہو رہا ہے. ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس میں کیا دیکھیں گے؟ آپ کی ایفرٹس بہت ہیں اس کے لیے، یہاں پہ ٹیم کہتی ہے کہ مفتی صاحب کی کوششیں بہت ہیں.
اصل میں جب ہم گئے تھے تو ہم یہ میں یہ نظریہ لے کر گیا تھا
جی
کہ میں نے کیمرہ فری ہو کر سفر کرنا ہے.
جی
جب آپ کی توجہ یہ ہے نا کہ یہاں شوٹ بڑا اچھا ہے اور یہاں جناب عکس بندی بڑی اچھی ہو جائے گی اور یہاں یہ کہنا چاہیے تو سفر خراب ہو جاتا ہے.
ٹھیک
ٹھیک ہے نا،
آپ کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، تو میں یہ ذہن لے کر گیا تھا کہ میں نے اس میں کوئی ریکارڈنگ نہیں کرنی چینل کی. میرا ذاتی سفر تھا ویسے بھی
جی،
اور ذاتی سفر یوں بھی تھا کہ بندہ آزاد ہوتا ہے پھر اس میں اپنے جدول کے مطابق جس طرح چاہے جائے. اب جب ہم آئے فیس بک پر تو ہم لائیو کرتے رہے، اپنے جو احساسات تھے جہاں جہاں پہنچے لائیو کرتے رہے، لیکن فیڈ بیک اتنا آیا کہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ترکی کے دو ہی شہر جانتے تھے، ہم تو استنبول کے بارے میں بھی ایک دو چیزیں جانتے تھے، آپ نے تو استنبول کی درجنوں چیزیں بتا دی ہیں. تو کسی نے کہا کتاب لکھیں، کسی نے کہا کوئی پروگرام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کتاب کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی علوم کی کتاب تو آج بھی اس کی اہمیت ہے، لیکن سفر نامے کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رہی اب کہ کتاب کے ذریعے آپ پڑھنے کے لیے کہیں. ڈیمانڈ اب بھی برقرار ہے اور میرا ذہن اب بھی ہے. میں تھا کہ اس پروگرام کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں
جی.
تو پھر ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈنگ ہی نہیں تھی
جی.
ایک ہینڈی کیم ہم ضرور لے کر گئے تھے، لیکن صرف دو جگہوں پہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی، بس مولانا روم کے مزار پر ریکارڈنگ ہوئی. اور یہاں آ کے مجھے یہ سننے کو ملا کہ جو میں نے بیان کیا تھا وہاں پر اس کی فوٹو تو ریکارڈ ہو گئی، آواز ریکارڈ نہیں ہوئی.
یا اللہ،
مطلب ہم نے ایک ہی ریکارڈنگ کی صحیح معنی میں
جی،
کہ آواز ہی ریکارڈ نہیں ہوئی. تو ہمارے ماشاء اللہ جو ایڈیٹر ہیں الطاف بھائی، ان کی یہ محنت تھی. فیس بک پر بھی لائیو جا رہا تھا
ٹھیک ہے،
تو وہاں کی آواز کو انہوں نے اس تصویر کے ساتھ میچ کر کے چلایا
ٹھیک.
یہ قابل عمل رہی صورتحال. تو پھر ہم نے سوچا ہمارے پاس اتنا کنٹینٹ تو نہیں ہے، پھر ہم نے لنکس کے ساتھ پروگرام کیا، اسٹوڈیو میں احوال بیان کیے، وہاں کے فوٹو شیئر، چھوٹے موٹے جو لائیو کیا تھا فیس بک پر اس کی فوٹوز لی. پھر ہمارے ایڈیٹر نے بڑی محنت کی، بہت سارے فوٹو نئے نکالے. تو یوں یہ ہے کہ وہ دوسرے ایڈیٹر طاہر بھائی تھے
جی،
پروگرام چل رہا ہے
ہمارے پاس اس پروگرام کا، جس کا بھی تذکرہ ہوا پرومو بھی ریڈی ہے، وہ دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں جی.
ترکی، مسلمانوں اور سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کا گواہ، منفرد اہمیت کا حامل ملک جس کے طول و عرض میں عظیم مسلم تاریخ کے حیران کن اور ایمان افروز راز دفن ہیں. ذکر استنبول کی تاریخی مساجد کا ہو،
یہ وہ جگہ کہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام آتے رہے، صوفی آتے رہے، اقطاب آتے رہے، مرکز تھی یعنی ترکی کا، دل کھلاتی تھی یہ مسجد.
یا بورسا میں بزرگان دین کے مزارات کا،
بورسا شہر پہنچنے پر ہم سب سے پہلے پہنچے غازی عثمان کے مقبرے پر.
مولانا روم کے دیس میں،
دیار بکر میں موجود روحانی شخصیات کی آخری آرام گاہوں کا.
دیار بکر شہر ایک بڑا قدیم شہر ہے، یہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کی آمد و رفت رہتی تھی.
یا قونیا میں عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی کے مزار کا.
قونیا شہر ترکی میں واقع ہے اور ترکی کے وسط میں واقع ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر ہم اس وقت موجود ہیں.
لالے جو
انقرہ میں ماضی اور حال کی عظمت بیان کرتے ان مقامات کا، جو آج بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کی شان و شوکت، علمی بصیرت، ناقابل فراموش کارناموں اور ترقی کی بے مثال داستانیں بیان کرتے ہیں. تو آئیے اسلامی تمدن، روایات اور عظمت کی سچائی کو جاننے، سمجھنے اور وہاں رہنے والے لوگوں کے طرز زندگی کو قریب سے دیکھنے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے مولانا روم کے دیس میں.
مفتی صاحب کے ساتھ تو نہیں جا سکے، لیکن تصوری تصور میں ویڈیوز کے ذریعے, پروگرام کے ذریعے مفتی صاحب کے ساتھ مولانا روم کے دیس کی سیر کرتے رہیے. ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کیجئے. ٹیم کی ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. مفتی صاحب, 2021 میں ترکی کا سفر کیا اور یہ سفر نامہ ولاگ کہہ لیں, پروگرام تیار ہو گیا, 2022 میں کہاں کہاں ہمیں جو ہے نا اس طریقے کا پروگرام ملے گا؟
ہاں, ذہن تو ہے 2022 میں بھی کہیں جانے کا. میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں ہر سال کسی ایک ملک میں جاؤں گا.
ٹھیک ہے,
اللہ نے چاہ
تو پھر اس کا پروگرام,
خاص طور پر وہ ملک کہ جو اسلامک پس منظر رکھتے ہیں.
ٹھیک,
بہت سارے ملک عدب میں ہیں, جارڈن میں بہت ساری چیزیں ہیں. وہ شجر مبارک ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جس کے نیچے آرام فرمایا تھا.
سبحان اللہ,
اتنا عظیم شجر ہے.
واہ,
مصر ہے, بہت ساری اور جگہیں ہیں. موروکو سے بڑی محبت ہے مجھے, مراکش. بڑے بڑے اقابر اور اولیاء کے وہاں مزارات ہیں. اسی طریقے سے اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں جانے کی حسرت ہے, اللہ نے چاہ تو جائیں گے.
ٹھیک ہے, چلے مفتی صاحب, جائیں گے تو ہم بھی کوشش کریں گے کے ساتھ ہو جائیں, اسی بہانے سفر ہو جائے گا, مفتی صاحب کی رفاقت بھی میسر آ جائے گی. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں آپ کے. پہلا سوال مفتی صاحب سوشل میڈیا سے شامل کر رہا ہوں, ان کا سوال یہ کہ ہم ری سیل کا کام کرتے ہیں اور ہم دو پارٹیوں کو ملوا دیتے ہیں, وہ پارٹیاں سامان دیکھتی ہیں, ریٹ طے کرتی ہیں, اٹھا لیتی ہیں اور اس میں ہم کمیشن لیتے ہیں, لیکن یہ بات کلیئر نہیں کی کہ کام فزیکلی کرتے ہیں یا آن لائن کرتے ہیں.
دیکھیے, ہم جنرل جواب دیتے ہیں
جی,
تفصیل تو باقی رہے گی
جی.
ایک اور احتمال بھی ہے کہ بعض لوگ ایک دفعہ پارٹیوں کو ملوا کر تا حیات کمیشن لینے کے متقاضی ہوتے ہیں, طلب کرتے ہیں کہ جی بس ایک دفعہ ملا دیا, اب جتنی بھی ڈیل ہوں گی ان پر ہمیں کمیشن دی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ ایک دفعہ ملوایا تو ایک دفعہ کی کمیشن بنتی ہے. جی
جی, کال دیجیے.
محمد عمران بات کر رہا ہوں کراچی. سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا, میری میڈیکل فیلڈ ہے, میں نا جیسے ہمارے پاس ملزم آتے ہیں بہت سارے, تو ہم لوگ نا ان کا چیک اپ ویک اپ کرتے ہیں, بی پی چیک کرتے ہیں, بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں ان لوگوں کو. اچھا, وہ لوگ نا اپنی خوشی سے جاتے وقت کچھ پیسے لے جاتے ہیں ہمارے کو, اپنی مرضی سے کچھ ہمارے کو دے دیتے ہیں پیسے, تو یہ ہمارے لیے جائز ہیں یا ہمارے لیے آرام کر رہے ہیں؟
کیا فیلڈ ہے
یہ؟ میڈیکل آفیسر ہوں گے, گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں کہ بعض اوقات حادثات ہو جاتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, اس میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, انجرڈ ہو جاتے ہیں, تو انہیں رپورٹ بنوانی ہوتی ہے جو ایف آئی آر کے ساتھ منسلک ہوتی ہے, تو وہ بنوانے کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں, جو میں سمجھ سکوں ان کے سوال سے. تو یہ کلیئر کام کرتے ہیں, جو ہوتا ہے وہی کر جاتے ہیں.
ML شاید کہتے
ہیں. جی جی,
بڑی سخت آزمائش میں ہوتے ہیں لوگ, دباؤ اتنا آتا ہے کہ جناب آپ یوں نہیں یوں رپورٹ بنا دو. بہت نازک پوسٹ ہے اور بعض لوگ اپنے عہدے اور منصب میں آزمائش میں جاتے ہیں.
ایسا ہی,
اور بہت بیچارگی کا عالم ہوتا ہے. اللہ پاک سب کو جو ہے حفظ و امان میں رکھے اور دینی تسلب عطا فرمائے اور خوف خدا نصیب فرمائے اور غیب سے مدد بھی فرمائے. ایک ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ ہے, یا ان کے پاس تو جو لوگ آئیں گے نہ پہلے کبھی آئے تھے نہ کبھی بعد میں آئیں گے, کیا خیال ہے؟ جی, ایسی کیفیت ہوتی ہوگی.
جی, اکثر تو ایسی ہوتا.
تو یہ کوئی مشروط معاملہ تو نہیں ہے, لیکن ایک ہوتا نا کہ بندے کا جو دل ہے
جی,
اور کیفیت اور حال احوال ہیں وہ یہ ہیں کہ جیب پر نظر رکھ کے پھر ٹریٹمنٹ کرتا ہے. جب سرکاری اسپتال ہے تو سب برابر ہیں بھائی.
جی,
امیر ہو یا غریب ہو,
ایسے
ہمدردی کی بنیاد پر جو جتنا زیادہ زخمی ہے اس کے ساتھ اتنی زیادہ ہمدردی کرنی ہے. یہ جو تقاضے ہیں یہ پورے کرنا ان پر ضروری ہیں. پھر اگر آپ کوئی اپنی خوشی سے کچھ دے گیا جاتے ہوئے تو وہ لینا حلال ہوگا اس موقع پر, وہ رشوت نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی نے یہ سوچا کہ نہیں کچھ دے گا اس لیے اس کی ذرا ذمہ داری کروں, مکھن لگاؤں,
رپورٹ بنا کے
ایک نہیں دو بندے اس کے اوپر کھڑے کر دوں, تو یہ پھر اپنے جو منصب اور عہدہ ہے یہ اس کے خلاف ورزی ہوگی.
مفتی, یہ بھی ارشاد فرمائے, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آزمائش ہے, تو اس طریقے کی فیلڈ میں سننے میں آتا ہے کہ جناب یہ رقم بھی لی جاتی ہے, رشوت بھی لی جاتی ہے رپورٹ حسب منشا بنانے کے لیے, تو اس رقم کا کیا مطلب حکم ہوگا اور لینے والا جو ہے, کیونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں, مسلمان کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں, ایک عرفی طور پہ انڈرسٹینڈ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی انہیں بھی پتہ ہی ہے, حکم تو یہ حرام ہونے کا, ناجائز یا گناہ ہونے کا تو کم از کم پتہ ہی ہے, تو ایک تو اس کا واضح حکم بھی ارشاد فرمائے, دوسرا یہ کہ بچ کیوں نہیں پاتے اور کیسے بچ سکتے.
دیکھیے, بندہ جس ماحول میں رہتا ہے نا, اگر اس ماحول میں آگ ہے تو تپش تو محسوس کرتا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بہت نازک پوسٹ ہے, تپش اس میں بڑی ہے. بعض اوقات فورس ہوتا ہے، بعض اوقات دھمکیاں ملتی ہیں، تو یوں کوئی بھی صورتحال ہو آپ کو رشوت سے بچنا ہے۔ ہاں کوئی گن پوائنٹ پہ کام کروانا چاہتا ہے تو جان دینے کی اجازت تو نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی کیفیت مسلسل ہوتی ہے تو پھر موو کریں یہاں سے، کہیں اور جائیں۔ لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جناب باقاعدہ آفر دی جاتی ہے، فرنٹ مین کھڑے کیے جاتے ہیں، کیونکہ آج کل تو ویڈیو کا دور ہے نا، وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، فرنٹ مینوں کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے، فون ٹائپ نہ ہو جائیں، خود انوالو نہیں ہوتے لوگ، تو ممکن ہے ڈاکٹر نے بھی فرنٹ مین رکھے ہوئے ہوں کہ نمائندے اور ایجنٹ بات کرتے ہوں۔ تو اگر آپ جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں تو جان لیں کہ ایک کام نہیں ہے، یہ کئی جرائم کا پلندا ہے۔ آپ جھوٹ بولیں گے، آپ حقائق چھپائیں گے، اور جو مظلوم ہے اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ مثال کے طور پر ظالم کو آپ نے ثابت کیا کہ جناب اس کو چوٹ لگی ہے
جی،
اور سامنے والے نے اس کو مارا ہے، حالانکہ معاملہ اس کا برعکس ہو
جی،
تو مظلوموں کے جو آہیں ہیں ان سے انسان کتنا بچ سکتا ہے؟ وہ آہیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، زندگی میں پہنچ کر ہی رہتی ہیں۔ تو رشوت، صرف رشوت نہیں ہے معاملہ، یہاں پر بہت سارے جرائم ہیں، ایسے جرائم جو لوگ اس کو جرائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تو وہ جرائم ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے، حلال کمانے کھانے کے لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی
مفتی صاحب سے میرا سوال عرض یہ ہے، مفتی صاحب ایک بھائی ہیں، ان کا سامان ہوتا ہے، آن لائن چیزیں ہم بھیجتے ہیں، ان کا سامان ہوتا ہے یہ شرٹ وغیرہ اور جیکٹ وغیرہ، یہ آن لائن بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، وہ ہمیں تصویریں وغیرہ سینڈ کر دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے پوسٹ وغیرہ لگانی ہے، اس کو آپ سیل کریں، اس میں سے 1000 روپیہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں 1000 روپیہ مجھے دے دینا ہے آپ نے، باقی اس کو آپ چاہے 1200 کی بیچو، 1500 کی، جتنے کی بیچو گے، 1000 سے اوپر جتنا بھی ہوں گے وہ آپ کا پروفٹ ہوگا۔ تو ہم پھر کسٹمر پوسٹ کر دیتے ہیں، جب کسٹمر آتا ہے تو ان سے ڈیل وغیرہ کرتے ہیں، تو ڈیل جب ہو جاتی ہے تو پھر ان کا ایڈریس وغیرہ لے کے تو جن بھائی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سینڈ کر دیتے ہیں، وہ پھر سامان ڈلیور کر دیتے ہیں، جب سامان ڈلیور ہو جاتا ہے تو ان سے جب پیمنٹ لیتے ہیں تو وہ اپنا جو مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہوتا ہے 1000 روپیہ وہ خود رکھ لیتے ہیں، اور بقیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ اس پر رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ کام درست ہے یا نہیں، اگر کوئی اس کی جائز صورت ہے تو وہ بھی بتا دیں۔
دیکھیے خاص جو سوال آپ نے پوچھا ہے، میں اس کے جواب کی طرف نہیں جاؤں گا، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن میں آپ کو ایک دوسرا راستہ اس پر چلنے کی گزارش کروں گا کہ آپ کمیشن پر کام کریں، اس کمیشن کا جو ریشو ہے پر پیس کے حساب سے مقرر کیا جا سکتا ہے، یا وہ چیز جتنے کی ہے اس کا فیصد مقرر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چیز 500 کی ہے تو پتہ ہے آپ کو جی 500 کے بیچے ہیں، 600 کے بیچے ہیں، 5% آپ کو کمیشن ملے گی، یہ دونوں طریقہ کار، یا پر آئٹم اتنی کمیشن ملے گی، اس طریقہ کار کو آپ فالو کریں، زیادہ لالچ کا احساس نہ کریں دل میں، اس سے جو دوسرا آدمی وہی مطمئن ہے کہ میرا نمائندہ اور ایجنٹ ہے، میرے مال کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ آپ کو نیا نیا مال دکھائے گا، نئی چیزیں دکھائے گا، اور آپ بھی بڑی خوشی کے ساتھ مارکیٹنگ کرو گے، اور جو تقاضے ہیں بہت سارے تقاضے، یعنی میں آپ کے اگر جواب پر جاتا تو بڑا تفصیلی کلام ہوتا، تو تقاضے آپ پورے نہیں کر پائیں گے، کمیشن پر چلیں آپ، ایک لگی بندی کمیشن ہو جس میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، مال مہنگا بکے اتنی قیمت بتائیں پارٹی کو، سستا بکے اتنی قیمت بتائیں، اور وہ کتنا سستا دینے کے لیے تیار ہے اس سے بھی پوچھ لیں، وہ کہتا ہے کہ جناب اس سے سستا آپ کو نہیں بیچنا، اس کو بھی آپ کو فالو کرنا پڑے گا، اس طریقہ کار کے مطابق آپ کام کریں گے، کوئی کباہت نہیں ہوگی، کوئی بے احتیاطی نہیں ہوگی، اور ایک جائز راستے پر آپ چلتے رہیں گے۔
ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا پہ سوال ہے کہ کسٹمر اگر دکان پر سامان بھول جائے اور واپس لینے بھی جائے، ہم انتظار کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟
دیکھیے یہ مسئلہ دو قسموں میں تقسیم ہے، ایک صورت یہ ہے کہ کسٹمر کا پتہ ہے، زید بکر عمر ہاں فلاں صاحب آئے تھے، تو اب یہ مال امانت کے طور پر آپ کو رکھنا پڑے گا، اس کو ڈھونڈنے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈنے، مال اس تک پہنچانا ہے، نہیں ملتے تو سنبھال کر رکھنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مالک کا پتہ نہیں ہے، کون چھوڑ گیا ہے
یہ نہیں پتہ،
یہ مال مال لقطہ میں آتا ہے، اگر آپ کو جب تک امید ہے کہ آپ اعلان کرواتے ہیں، حسب موقع اس کی تشہیر کرتے ہیں، جب تک آپ کو امید ہے آنے کی اس کو سنبھال کر رکھیں گے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی آنے والا نہیں ہے، پھر اس چیز کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں دے سکتے ہیں، شریف فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، خود اگر مستحق زکوٰۃ ہوں تو خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دو الگ الگ صورتیں ہیں، دونوں کا الگ حکم ہے۔
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
ہمیشہ بعد تاریخ کر رہا فیصلہ باد سے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کسی اسلامی بھائی نے کسی پٹرول پمپ والے کے ساتھ 5 لاکھ روپے کی ایسے شراکت کی کہ وہ اس کو 5 لاکھ روپے دے گا اور اس کے 5 کے 5 جو ہے وہ سیو ہی رہیں گے، لیکن جو وہ پر منتھ جتنے وقت پیٹرول اس کا بکے گا اس کی اس نے ایک ایوریج یعنی 20% جو ہے وہ کہتا ہے اسے روک دے گا۔ اب اس نے اس کو 5 لاکھ روپے دیے ہوئے ہیں اور ہر منتھ 200 لیٹر تیل بکے یا جتنا بھی بکے اس کی اس کو 20% کے لحاظ سے وہ پیسے دے دیتا ہے، تو حضور فرمائیے گا کہ ایسے اس کا پیسے لینا اس سے جائز ہے یا نہیں؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیٹرول کے کام میں سکھا سکھا حساب ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ اتنے کا آیا اور اتنے کا بکے گا
جی،
لیکن بعض اوقات نفع زیادہ بھی ہو جاتا ہے، ٹینک بھرا ہوا ہے، گورنمنٹ نے 10 روپے بڑھا دیے لیٹر پر، ان کا ٹینک فل ہے
جی، پرانی قیمت پہ لیا ہوا ہے،
پرانی قیمت پہ لیا ہوا ہے، تو بتائیں آپ نفع ایک سے تھوڑی رہے گا، نفع تو زیادہ ہو گیا
جی۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نقصان بھی ہوتا ہے،
ٹھیک،
ٹینک فل ہے اور ریٹ کم کر دیے، تو یہ اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں،
صحیح،
نیا مال جب آئے گا تب آئے گا، ورنہ اس کو یہ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر فیصد میں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، یہ باتیں آپ نے بھی بیان کیا جناب، تو فیصد میں کم ہو یا زیادہ ہو
جی،
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقہ کار میں جو سائل نے بیان کیا کئی خرابیاں ہیں، ایک تو مقرر کر لیا کہ نفع ہی ہونا ہے، نقصان نہیں ہونا،
ٹھیک،
حالانکہ نقصان کا احتمال موجود ہے، کئی اعتبار سے نقصان ہو سکتا ہے، بعض اوقات حادثے ہو جاتے ہیں،
کاروبار ہے
حادثے ہو جاتے ہیں
جی،
ایک نازک مقام میں
جی،
پیٹرول پمپ
جی،
ڈاکو آ جاتے ہیں، کیش لوٹ کے چلے گئے
جی،
تو ایسی شرط لگانا کہ جناب نفع ہی ملے گا اور کچھ نہیں، یہ غلط ہے، نفع اور نقصان کی بنیاد پر کام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرول پمپ کا کام کوئی 5-10 لاکھ کا نہیں ہے، کوئی 70-80 لاکھ کا کام ہے، یا تو آپ نے 5 لاکھ مثال کے طور پر بیان کیے ہیں یا پھر معاملہ کچھ ہو رہے ہے، تو سامنے والے کا کیا کیپیٹل ہے اس کا تعلق تو کوئی بنے، پیٹرول پمپ کے اندر کوئی پرچون کی دکان تو ہے نہیں کہ سینکڑوں آئٹم رکھے ہوئے ہیں، شراکت داری کرنا بڑا آسان ہے، بہت ایزی ہے، اگر دونوں اپنے کیپٹل کا تعین کریں کہ اس کا کیپٹل اتنے فیصد ہے، اس کا اتنے فیصد ہے، اب مال کوئی نہیں ہے یا تھا تو اس کو اس کا طریقہ ہے وہ ہم بتا دیں گے، تقاضے پورے کرتے ہوئے شراکت چلائی جا سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے جو میرا مشاہدہ ہے، اس طرح کے انویسٹرز کو پیٹرول پمپ میں شامل نہیں کیا جاتا
جی،
ہوتا یہ کہ ایک گاڑی آ رہی ہے، اس گاڑی کو انہوں نے کسی اور پیٹرول پمپ والے کو دینا ہے اور ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، یا شارٹیج چل رہی ہے، کہیں اور پیسے لگانے ہیں، بڑا گمگیر قسم کا جو نظام بنا کر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو پوری تفصیلات کے ساتھ مسئلہ پوچھنا پڑے گا، آپ کے قریبی شہر میں دارالافتاء سنت موجود ہے تو وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر پھر پوچھیے۔
مختصر، انہوں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ وہ جو 5 لاکھ ہیں وہ بہرحال سیو ہیں، وہ ایسے کہ ایز اٹ از مل جائیں گے، تو
دیکھیے میں نے اس لیے تو کہا کہ نفع نقصان پر بات جاتی ہے،
ٹھیک،
نقصان ہوگا تو کیسے سیو ہوں گے، بعض صورتوں میں سکتا سیو ہوں بعض میں نہ ہوں،
ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کوئی شخص کسی کو دکان وغیرہ کرائے پر دیتا ہے یا مکان کرائے پر دیتا ہے، اب جو شخص دکان یا مکان کرائے پر لیتا ہے وہ اپنے طور پر اس مکان کی تھوڑی سی قرض وغیرہ بنا دیتا ہے، کچھ خرچہ کر دیتا ہے مکان پر یا دکان پر، اس کو استعمال کرتا رہتا ہے جبکہ مالک نے اس کو نہیں کہا تھا کہ تم اس پر خرچہ کرو، اپنی حفاظت کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے کرتا ہے، تو جب وہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے میں نے اس پر جو خرچہ کیا تھا وہ مجھے دیا جائے، جبکہ وہ مالک یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ ایسا کرے، آپ نے اپنے طور پر کیا تھا میں نہیں دیتا، تو اب اس کی یہ ڈیمانڈ کرنا کیا درست ہے جبکہ اس نے نہ اجازت لی تھی نہ ہی مالک نے کہا تھا، اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔
اس مسئلے کی 2-3 صورتیں بنیں گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اپنی جگہ نہیں ہے تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی تبدیلی یا ترمیم یا مرمت مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، اس کے علم میں لا کر کریں گے، یہ ایک لازمی چیز ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، بہت سارے کرایہ دار کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی خرچہ آئے گا ہم اپنے کرایے میں کٹوائیں گے، یعنی مالک دے گا، مالک اس خرچے کے بدلے کرایہ کم لے لے گا، یا زیادہ خرچہ ہے تو کئی مہینوں تک کرایہ نہیں دینا پڑے گا اس کو۔ تو ایک صورت یہ بنتی ہے کہ خرچہ سارا مالک پر ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک صورت یہ بنتی ہے کہ دکان میں بیٹھنے والا یا مکان میں رہنے والا مالک سے یہ کہتا ہے کہ اس پہ جو بھی خرچہ ہوگا میں اپنے پلے سے کروں گا۔ مالک کہتا ٹھیک ہے تم کر لو، جب پلے سے کیا ہے تو بھائی پھر تو کوئی تقاضا بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ ایک چیز کو طے کر کے نہیں کریں گے، کسی اور کی پراپرٹی ہے، کسی اور کی جگہ ہے، سوالات تو قائم رہیں گے نا۔ اب آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے ہم کہ جی آپ نے ٹائل لگائے تو اکھاڑ کے لے جاؤ، بھائی اس سے پہلے جو پلستر رکھا لگا ہوا تھا اس کا کیا ہوگا؟ جب آپ ٹائل اکھاڑیں گے تو گھر کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی، سارا خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے معاملات میں آنکھ نہیں بند کرنی چاہیے، باہم ایک دوسرے سے بات چیت کی جائے، پیسہ لگاتے وقت اعتماد میں لیا جائے، اس سے تنازعات نہیں ہوں گے ورنہ ایشو رہتے ہیں۔ خرچہ کرنے کو تو میں ایک محض بھائی
جی
آپ کے یہاں گیا، کرائے پر آئے تھے، پتا چلا 20-30 لاکھ روپے لگا دیے جناب اپنے پلے سے
جی
خرچہ کرنے سے، کر رہے ہوتے ہیں، مالک کہتا ٹھیک ہے آپ کو کرنا ہے کر لیں، آپ مجھے اعتراض نہیں ہے، ظاہر بات ہے میں پیسے نہیں دوں گا
ٹھیک،
اور نہ تم مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرو گے، تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں جی۔
اگلی کال دیجیے۔
سید حسنین عرض کر رہا ہوں، عرض یہ کرنا تھا کہ آج کل جو یہ جو پلاٹنگ وغیرہ کے حوالے سے رجسٹریاں ہوتی ہیں، تو جو وہاں پہ انتقال وغیرہ کرتے ہیں کروانے کے حوالے سے، اس میں بعد ایسے ہوتے ہیں بروکر، یعنی وہ لے کے جانے والے آنے والے ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پہ یہ کمیشن وغیرہ لیتے ہیں، بعد ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹھ کے کمیشن لے رہے ہوتے ہیں، بعد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا یہ اس طرح سے جو بیچ میں پیسے لینا یہ سارا کچھ کہ میں تمہاری اتنے کی ڈیل کروا دیتا ہوں، رجسٹری کی تمہاری اتنے کی ڈیل کروا دیتا ہوں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟
جو کانسیپٹ ہے بروکری کا، دو پارٹیوں کو ملوا کر اپنی محنت وصول کرنا، یہ کانسیپٹ تو عہد رسالت سے چلا آ رہا ہے اور اس کو جاری رکھا گیا ہے اور یہ جائز عمل ہے۔ اب اس کی جزیات ہیں، تفریعات ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جناب بروکر کی ذمہ داری ہے کہ دوڑ دھوپ کرے، کوشش کرے، عملی فزیکل ورک کرے، اس کے بدلے میں یہ محنت ملتی ہے، اور پراپرٹی بکوانے والا زیادہ تر یہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے خالی اس نے فون پہ جو ہے نمٹا دیا، عملی طور پر بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہوتا ہے
جی۔
کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں جو محض فون پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کا خیر سوال بھی نہیں ہے، اور ان شعبوں کے تعلق سے ہم یہی کہیں گے کہ فزیکل کام ہونا بھی ضروری ہے بروکری کے استحقاق کے لیے۔ تو باقی تو بہت سارے سوالات ہوں گے آپ کے، تو ہم نے کچھ سال پہلے بروکری پر تقریباً 3 پروگرام کیے تھے، تو آپ چاہیں تو یوٹیوب پر سرچ کر کے آپ ہمارے وہ پروگرام ڈھونڈ سکتے ہیں، کلپ بھی اپلوڈ ہوئے ہوں گے
جی۔ مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس پہ احکام تجارت کے یہ اولڈ سلسلے جو ہیں کافی سارے موجود ہیں، وہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور جنرلی آپ یوٹیوب وغیرہ گوگل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، مدنی چینل کی نشریات جاری ہے، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
احکام تجارت، احکام تجارت۔